مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ۔ ہمارا موضوع ہے جوہری ہتھیار بڑی جنگوں میں مزاحم یا کسی بڑی تباہی کے مظہر۔
Together they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy.
Bells tolled at 11:02 a.m. local time Sunday in Nagasaki as Japan commemorated the moment the atomic bomb exploded over the city on August 9, 1945.
تو سامعین، ایک بحث اس وقت سے جبکہ جاپان کے دو بڑے شہر تباہی کا شکار ہوئے جاری رہی کہ جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ جو ہے وہ دنیا کے لیے کس حد تک خطرہ ہے، اور اس میں زہر تباہی میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ جو جوہری ہتھیاروں سے پھیلتی ہے، لیکن اس میں ایک استدلال یہ ہے کہ یہ ایک طرح کی مزاحم بھی ہیں کسی جنگ کی راہ میں۔ جنوبی ایشیا کے حوالے سے بھی بات کہی جاتی ہے، اس سے پہلے کولڈ وار کے حوالے سے بھی۔ تو ہم نے اس پہ گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے اپنے مہمانوں کو، جو میں تعارف ان کا کروا دوں۔ تین مہمان ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند، جو ممتاز نیوکلیئر فزسٹ ہیں اور معروف ہیں پاکستان کے پہلے جوہری تجربے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ عبدالحمید نیر صاحب، یہ بھی پاکستانی فزسٹ ہیں اور نیوکلیئر ایکٹیوسٹ ہیں اور پیس کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی نیوکلیئر ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خلاف ہیں بہت۔ حسن عسکری رضوی صاحب پاکستان کے پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ملٹری انالسٹ ہیں اور پوری مدت کے لیے حکومت میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ تو عبدالحمید نیر صاحب کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، ڈاکٹر سمر مبارک مند اور حسن عسکری رضوی صاحبان۔ ہم شروع کرتے ہیں تاریخی جو پرسپیکٹو ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں پہلے حسن عسکری رضوی صاحب آپ سے کہوں کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ جوہری ہتھیاروں کا کیا تاریخی پس منظر۔
دیکھیے، اس کا تاریخی پس منظر تو 1945 سے شروع ہوتا ہے، جب امریکہ نے ڈیولپ کیا اور اس کے بعد ایک دو استعمال ہوئے جاپان کے اندر، لیکن بین الاقوامی سیاست میں یہ چیزیں اس وقت آیا ایک انسٹرومنٹ کے طور پر، جب امریکہ اور سوویت یونین نے دونوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہو گئے، سوویت یونین نے بھی نیوکلیئر ویپن بنا لیے، اور اس کے بعد جو کولڈ وار کے کانٹیکسٹ میں جو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان چل رہی تھی 1945 کے بعد جو شروع ہوتی ہے، اس میں ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ڈیٹرنس کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، کہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹر کرتے تھے وہ جو ہے حملہ نہیں کریں گے، اور اس کے لیے نیوکلیئر ویپنز کا جو نیچر تھی وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ چینج ہوتی رہی، مختلف تھیوریز اس کے لیے استعمال ہوتی رہی کہ نیوکلیئر ویپنز کا کیا ہوگا، لیکن بنیادی طور پر فلسفہ یہ تھا کہ ایک تو ایک دوسرے کو نیوکلیئر ڈیٹرنس کے بارے میں انفارم رکھا جائے، اور اس کے علاوہ ان کے اندر ایک کمیونیکیشن بھی رہی ہے
جی.
اور آج کے زمانے میں جب ہم دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں، چاہے پاکستان انڈیا کی بات کرتے ہیں، اور اس میں جب ڈیٹرنس کا ایشو آتا ہے تو بنیادی طور پر ہم اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار ختم ہونے سے پہلے رہا، اور اس کی بنیاد پر کچھ اصول جو ہیں اس سلسلے میں بنے ہیں، جن کا میں جب آگے گفتگو ہوگی تو میں تذکرہ کر دوں گا۔ ان اصولوں کو ان کی اسپرٹ میں اگر آپ مینٹین کریں تو ڈیٹرنس ہو سکتی ہے، لیکن ڈیٹرنس صرف آٹومیٹک نہیں ہے کہ آپ ویپن بنا لیں تو وہ ڈیٹرنس آئے گی. ڈیٹرنس میں کچھ سینس آف ریسپانسبلٹی اور کچھ طریقہ کار ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. اور بنیادی طور پر
آواز آپ کی آنا بند ہو گئی عسکری صاحب, میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹیلی فون, لیکن بہرحال اس دوران جتنے ہو سکتا ہے ان سے ہمارا رابطہ ہی منقطع ہو گیا ہو. میں ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب آپ سے یہ بات پوچھوں گی کہ آپ تو ظاہر ہے کہ تیاری جو ہے اس کی اور جو سائنس ہے اس کے ماہر ہیں, مطلب یہ تھیوری کی بات نہیں ہے, یہ جو اصل نیوکلیئر ہتھیار ہیں, تو آپ کیا سمجھ جو بات ابھی اب ہماری ہوئی ابھی عسکری صاحب سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقتاً دنیا میں اور بڑی طاقتوں کے درمیان تو ہیں ہی جنگ میں مانے, لیکن کیا یہ پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے بھی کسی بڑی جنگ کو روکنے میں معاون ثابت ہوئے ہیں ہتھیار؟
جی بہت شکریہ, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جب بھارت نے اپنا ایٹمی دھماکہ پہلا کیا تھا اور وہ ہمارا ملک توڑنے کے 2 سال کے بعد ہوا تھا, جب کہ جس میں بھارت نے بڑا ایکٹیو رول کیا تھا, بنگلہ دیش بنا تھا, اور پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ایسی ڈیٹرنس نہیں تھا, کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جس میں وہ بھارت کو کسی طرح سے بھی کاؤنٹر ایکٹ کر سکتا. تو پاکستان نے اس وقت بڑا فیصلہ ایک یہ کیا کہ ہم ایکٹیولی نیوکلیئر ویپنز کی طرف جائیں اور یہ بنائیں اپنے دفاع کے لیے, اپنے آپ کو بیلنس آف پاور کو ریسٹور کرنے کے لیے. اب یہ سب کو معلوم ہے کہ جو کنونشنل پاور ہے وہ انڈیا کی پاکستان سے تقریباً 4 گنا, 4.5 گنا ہے. اس میں پاکستان کے پاس تو نہ تو وسائل ہیں نہ اتنی بڑی فوج ہے کہ اس کو میچ کر سکے. تو اس کا ایک ہی یہ پاکستان نے سوچا, میرا خیال ہے کہ سوچا ہوگا ہمارے ڈیفینس پلانرز نے, کہ اگر نیوکلیئر ویپنز ہوں تو چاہے وہ نمبر کم ہو یا زیادہ ہو, اس وقت پھر وہ نمبر جو ہے, وہ گنتی جو ہے ویپنز کی, وہ میٹر نہیں کرتی اور جو ڈیٹرنس ہے وہ اس سے اسٹیبلش ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر مثال کے طور پر ایک سائڈ کے پاس 10 بمب ہوں, دوسرے سائڈ کے پاس 25 بمب ہوں, تو جو 10 بمب بھی کسی کو آپ خدا نہ خاصا آپ دوسرے ملک پہ گراتے ہیں تو وہ بھی برداشت سے باہر ہوتی ہے چیز. تو اس لیے ڈیٹرنس جو ہے وہ اس بھی اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ ویپنز آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں اور ڈلیور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب دیکھیں آپ کو, آپ نے سوال جو کیا بیسک وہ یہ تھا کہ نیوکلیئر ویپنز ہمارے پاس بھی ہیں اور پاکستان اور بھارت کے پاس بھی ہیں, اس سے کوئی ہمارے دونوں ممالک کے درمیان کوئی جنگ کا امکان کسی وقت رکا ہے, کبھی جنگ کا خطرہ ٹلا ہے اس کی وجہ سے؟ تو میں چاہتا ہوں جاتا ہوں 1999 کی طرف, جب کارگل کرائسس ہوا تھا, اس وقت اس قدر شدت ہو گئی آگے سے دونوں ممالک کے درمیان, تیزی آگے تھی, اتنی گرمی سردی ہو گئی تھی کہ اگر ہمارے پاس پاکستان کے پاس ویپنز نہ ہوتے اور صرف انڈیا کے پاس ہوتے یا دونوں کے پاس بھی نہ ہوتے تو بڑی شدید قسم کی جنگ کا خطرہ بھی تھا اور جنگ ہو بھی جانی تھی. کیونکہ ماضی میں 1971 میں, 1965 میں, 1948 میں یہ جنگیں ہو چکی تھیں. تو ایک تو کارگل کرائسس جو ہے وہ اس وقت دنیا نے بڑی انٹروینشن کی, امریکہ نے انٹروینشن کی اور دنیا کے ممالک نے انٹروینشن کی. کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ جنگ بڑی جنگ نہ بن جائے, اور اس جنگ میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا بہت خدشہ تھا, اس لیے اس سے ایک بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے انٹروینشن ہوئی اور وہ جنگ جو تھی اس کو یونائٹیڈ نیشن میں سیکورٹی کاؤنسل میں بحث سیاست کر کے اس کو چنڈا کر دیا گیا. 2002 میں انڈین پارلیمنٹ میں کشمیریوں نے یا مجاہدین نے جو بھی کہہ لیں انہوں نے اٹیک کیا, جس سے کوئی جنگی نقصان نہیں ہوا, خاص انسانی نقصان نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, لیکن انڈیا کی سیلف ریسپیکٹ پہ کافی ضرب لگی کہ بھائی اتنا ہم بڑا ملک ہیں اور یہ ہماری پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا ہے. تو اس وقت بھی اس کا جو تھا انڈیا کا, اس کا فوکس پاکستان تھا اور پاکستان کا فوکس بھی تھا, اور ٹیمپریچر بھی اتنا بڑھ گیا کہ انڈیا نے یونیلیٹرلی اپنی طرف سے ایک فیصلہ کیا کہ کشمیر سے لے کے راجستھان تک اپنی فوج ہمارے بارڈر پہ کھڑی کر دی, اور فوج بالکل تقریباً بارڈر کے اوپر تھی, اور جتنے بیسز تھے بارڈر کے پیچھے ان میں سب میں انہوں نے اپنے آرمر ڈویژنز اور اپنے ہوائی جہاز اور ٹینک سب کچھ کھڑا کر دیا. اس وقت بھی بہت اندیشہ تھا اس بات کا بن گیا تھا کہ کوئی دونوں ملکوں کے درمیان بڑی جنگ نہ چھڑ جائے. تو وہ کیوں رک گئی؟ تو اسی لیے رکی کہ اس وقت پاکستان نے شاہین مسائل کے ایک بول ٹیسٹ کیے, اس میں ایک نیوکلیئر ویپن کا بول ٹیسٹ بھی کیا گیا کامیابی سے. امریکہ نے اس کو مانیٹر کیا سیٹلائٹ سے اور انڈیا کو یہ خبر دی, اور اس کے بعد انڈیا کو فور وارن کیا کہ آپ ویزا کی طرف مت جائیں. تو اس ٹیسٹ کے مسائل ٹیسٹ ہوا تھا 8 اکتوبر کو, اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر انڈیا نے اپنی فوجیں پیچھے ہٹا لی. دنیا کی انٹرونشن سے ہوئی یا گراؤنڈ ریالٹی کی وجہ سے ہوا, یہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ ہے.
تو میں
آف کورس اس کے بعد
جی میں یہاں پہ کیونکہ اب اس پہ بحث بات ہم کرتے رہیں گے, لیکن ہمارے ساتھ ڈاکٹر کمال مترا چنوائے صاحب ہیں, پولیٹیکل ایکسپرٹ ہیں اور پیس ایکٹیوسٹ ہیں اس کے ساتھ ساتھ. یہ تو کمال مترا صاحب, میں ایک تو یہ کہوں گی آپ سے کہ جو ابھی بات ڈاکٹر سمر مبارک مند کہہ رہے تھے, ظاہر ہے وہ ایک پاکستانی پرسپیکٹو تھا, تو اس پہ آپ اگر آپ انڈیا سے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ شامل, تو صرف ایک پیس ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سیاسی ماہر کی حیثیت سے بھی, اگر آپ ان جنگوں کے بارے میں اور کس طرح یہ آگے بڑھنے سے اور بہت وسیع پیمانے پر پھیلنے سے بچیں اگر کچھ کہیں.
جی, پہلی بات یہ ہے کہ ڈیٹرنس کیول پاکستان اور بھارت کا معاملہ نہیں ہے. اب جو بڑے دیش ہیں, سوویت یونین, رشیا, چائنا, یونائیٹڈ اسٹیٹس, یورپ کے کئی دیش, سب ڈیٹرنٹ پالیسی لے رہے ہیں.
جی,
کیونکہ کوئی نیوکلیئر ایکسپلوژن ہو, چھوٹا سے بھی ہو, اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے, اور اس سے ڈر ہے کہ اس سے اور لوگ بھی پھر شامل ہو جائے. تو یہ ضروری ہے کہ ڈیٹرنس کو ایک ریسیسڈ ڈیٹرنس کہتے ہیں آپ, کہ وہ ڈیٹرنس ہے مگر استعمال نہیں ہو سکتا ہے باقی پاورز کے مدد سے, یا ہٹانے کے لیے یا چلانے کے لیے. تو ڈیٹرنس کا کانسیپٹ اب, نیوکلیئر ڈیٹرنس کا کانسیپٹ اب بہت مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ نیوکلیئر ویپنز اتنے خطرناک ہیں کہ ایک دیش کی سیما کے اندر بھی پورے نہیں ہیں. تو اسی لیے جو ڈیٹرنس کا مطلب شطرنج ہے وہ اب اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, کیوں کئی دیشوں کے پاس ڈیٹرنس ہے اور اب ایک سٹیبلٹی آ گیا ڈیٹرنس میں. ہاں, پاکستان اور بھارت کے بیچ میں بے شک چھٹ پٹ گھٹنے ہوئے ہیں, 1971 کا بھی بنگلہ دیش کا گھٹنا ہوا, یہ سارا کچھ ٹھیک ہے ہوا, مگر ڈیٹرنس دونوں کے پاس ہے. تو وہ ڈیٹرنس کا جو گڑبڑ تھا اور جو لوگوں کو خطرہ تھا وہ کافی اب کنٹرول میں آ گیا ہے, کیونکہ بگ پاورز بھی دباؤ ڈال لیں گے باقی پاورز پہ کہ اس کو آپ استعمال نہ کریں. تو یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے, مگر ہاں, یدی کوئی اور تکنیک آ جائے یا کوئی اور مطلب بایولوجیکل اور یہ وارفیئر آ جائے, اس میں بھی تھوڑی دیر بعد وہ بیلنس ہو جائے گا. شروع میں کچھ ہوگا, بعد میں بیلنس ہو جائے گا, کیونکہ اب دنیا میں پتا چل گیا کہ نیوکلیئر پاور کا ڈیٹرنس اتنا زبردست ہے کہ اس کو واپس لینا اور ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوگا اور بہت نقصان ہوگا.
تو یہاں پہ میں پوچھوں گی عسکری صاحب, دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں حسن عسکری رضوی صاحب. رضوی صاحب, یہ جو بات ہوتی ہے کہ ابھی جو حالیہ کشیدگی تھی پلوامہ کے واقعے کے بعد, تو کئی جگہ یہ حوالہ آیا ہے کہ بالکل امریکہ اور کیوبا کے درمیان جیسی کشیدگی تھی, اس حد تک نوبت آ گئی تھی. تو کیا در حقیقت اس وقت کسی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جنگ, ایٹمی جنگ کا خطرہ پیدا ہوا تھا؟
کیوبا میزائل کے زمانے میں تو یہ سچویشن ارائز ہو گئی تھی, اور لیکن چونکہ سوویت یونین کو, برزنف سوویت یونین کو, خروشچف کو بھی صورتحال کا پتہ تھا, ادھر کینیڈی امریکہ میں پریزیڈنٹ تھے, تو سوویت یونین نے اپنی شپس کو وڈرا کیا جو کہ مطالبہ تھا, جس سے کہ یہ خطرہ کہ کہیں نیوکلیئر ویپنز استعمال نہ ہو جائیں وہ خطرہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو وہ ایک سیچویشن تھی جس میں ایسی صورتحال بنی اور وہاں معاملات ٹھنڈے پڑے. ڈیٹرنس کا دیکھیے, ڈیٹرنس کے اندر بنیادی چیز تو یہی ہے نا کہ न्यूक्लियर वेपन बहुत डेंजरस किस्म के वेपन हैं, तबाही फैलाते हैं, लिहाजा जिनके पास होते हैं वो भी और दूसरे ममालिक उनकी कोशिश यही होती है कि ये नौबत ना आए, मामलात को जो मामले हैं मसाइल हैं वो इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल ना जाएं कि कोई एक ताकत जो है इस सिचुएशन को कन्वेंशनल वॉर को न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट करे। तो बुनियादी फलसफा यही होता है कि कन्वेंशनल वॉर भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान मसला ये हुआ है कि यहाँ पे एक थिंकिंग, जहाँ एक तरफ डिटरेंस मौजूद है उसके कुछ बुनियादी असूल भी हैं जिससे ये काम करती है। डिटरेंस तो है, बड़ी जंग रोकी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान में ऐसे मिलिट्री एक्सपर्ट बैठे हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को पनिश किया जा सकता है ये ऐसे तरीके से कि वो सिचुएशन एस्केलेट होके कोई बड़ी वॉर ना बने। लिमिटेड वॉर के कॉन्सेप्ट बड़ा काम हुआ है वहाँ, उसके अलावा प्यूनिटिव स्ट्राइक्स की बात हुई है, कोल्ड वॉर की स्ट्रेटजी, लेकिन ये चीजें बहुत डेंजरस हैं क्योंकि जिस चीज को एक मुल्क लिमिटेड वॉर समझता है, हो सकता है दूसरा मुल्क उसको लिमिटेड ना समझे। तो ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो डिटरेंस है काम कर रहा है, लेकिन उसमें ये जो फलसफा है कि शॉर्ट ऑफ बिग वॉर जो है पाकिस्तान को पनिश किया जा सकता है, वो एक डेंजरस सोच है। दूसरा, इंडिया पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बहुत बड़ा नाम है क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि इस डिटरेंस को इफेक्टिव करने के लिए कि आप इफेक्टिव डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करें, जो बाइलेटरल डेमोक्रेसी भी होती है और मल्टीलेटरल वो डिप्लोमेसी भी है, जिस तरह के इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत से ममालिक जो हैं इंडिया और पाकिस्तान को रेस्ट्रेंट की एडवाइस कर रहे हैं, और बुनियादी मकसद यही है कि ये कन्वेंशनल वॉर ना बने क्योंकि उसमें रिस्क ये होता है कि कहीं आगे चलकर मामले ज्यादा ना बिगड़ जाएं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो सबकी तबाही का बायस बनते हैं। न्यूक्लियर वॉर अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो कोई विनर नहीं होता, तमाम के तमाम लूज करते हैं। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि वॉर की नौबत ना आए, और यहाँ पे बड़ी वॉर को इन्होंने अवर्ट न्यूक्लियर वेपन ने रोका जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इससे ये एश्योर नहीं करते न्यूक्लियर वेपन कि स्टेबिलिटी रहे। इनस्टेबिलिटी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में रही है और मेरा ख्याल है वो कायम रहेगी।
तो यहाँ अब मैं डॉक्टर समर मुबारक मन से एक बात पूछना चाहूँगी कि एक तो डेटरेंस की बात के अलावा ये भी एक बड़ी तश्वीश बार बार सामने आई कि गैर जिम्मेदार हाथों में अगर किसी भी मुल्क के, ये सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं, कहीं भी ये किसी गैर जिम्मेदार हुकूमत के हाथ लग जाएं या ऐसे ग्रुप्स के हाथ में आ जाएं जो कि दहशत फैलाना चाहते हैं, इसका इम्कान है क्या? कोई क्या ये मुमकिन हो सकता है? हुकूमत का तो समझ में आता है, लेकिन क्या अफराद के हाथों में आ सकती है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी?
लेकिन आम फहम तासर भी होता है कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी के भी हाथ में आ जाए, चाहे वो टेररिस्ट हो या कोई भी डिसरप्टिव एलिमेंट हो, वो उन वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा न्यूक्लियर वेपन्स के बीच में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी बिल्ट इन सेफ्टीज होती हैं। तो उसमें पहली बात तो ये है कि उसमें सीक्रेट कोड होते हैं जिससे कि वो वेपन आर्म किया जा सकता है। वो कोड सिर्फ उस मुल्क के हाई कमांड है, जो नेशनल कमांड अथॉरिटी होती है, उनके पास भी, एक आदमी के पास नहीं होता कोड, दो तीन लोगों के दरमियान डिवाइड हुआ होता है। अगर कोई भी वेपन मैं सड़क पे रख दूं और उसे उठा कर ले जाए तो उनके किसी काम का वो वेपन नहीं है उसको, क्योंकि वो आर्म नहीं कर सकते। एक बात तो ये समझनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो बिल्कुल ठीक है बात कि इस्तेमाल नहीं कोई करने का सोचता, तबाही बहुत ज्यादा उनसे होती है। नागासाकी में, हिरोशिमा में उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो चुकी है, हमने मोरेरा टोल पे बेतहाशा हाइड्रोजन बॉम्ब के टेस्ट अपनी जिंदगी में देखे हैं, वो सब कुछ दुरुस्त है। हमने पाकिस्तान में चाकी में भी अपने टेस्ट देखे हैं, सब कुछ हमें पता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ होती है, कितनी यील्ड होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वेपन जो पाकिस्तान ने वेपन प्रोग्राम बनाया उसकी वजह से 1971 या 1965 या 1948 के सहने रिपीट नहीं हुए।
چھوٹی لیول پہ کشمکش ہوئی، فرکشنز ہوئی، گرما گرمی ہوئی، لیکن وار میں ڈیولپ نہیں ہوا کیونکہ ایک بیلنس آف پاور ان کی وجہ سے مینٹینڈ ہے اس بڑے صدر میں. تو چلانا یا نہ چلانے کی بات تو یہ ہے کہ انڈیا نے ایک ڈاکٹرن بنا لی کولڈ اسٹار ڈاکٹرن 5-6 سال پہلے کہ ہم پاکستان کو کنونشنل آرمڈ ڈویژنز بنا لیں اور $60 بلین خرچ کر کے کہ ہم اس سے پنش کر سکتے ہیں کنونشنلی. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اگر پاکستان اس کا جواب نہیں دے سکتا اتنی ہی آرمڈ ڈویژن سے تو کیا کرے گا؟ تو ظاہر ہے کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈے گا، اور اگر شارٹ کٹ ڈھونڈے گا تو تھوڑے ٹیکنیکل ویپنز بھی آ جاتے ہیں بعد. ٹیکنیکل ویپنز پاکستان نے اس لیے بنائے تھے کہ اٹ واز پشڈ ٹو ڈو دس کیونکہ اس کے پاس اتنے مین پاور یا وسائل نہیں تھے کہ وہ ان کے آرمڈ ڈویژنز کا مقابلہ کر سکے. تو یہ ایک سینیریو جو ہے انڈو پاکستان کا، اس میں اسٹیبلٹی کی جو بات ابھی ہوئی ہے اسکری صاحب نے کی ہے، وہ اس وقت آئے گا جب ایٹیچیوڈز ہمارے چینج ہوں گے، جب ہم ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس اپنے اندر بلڈ کریں گے، جب ہم پرانی 700 سال کی تاریخ کو بھلانے کی کوشش کریں گے. آفٹر آل اتنے سویئر مسائل ویتنام کے بھی حل ہو گئے، یہ برلن وال کے بھی حل ہو گئے، سارے کرائسس حل ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں آپس میں جینیٹیکلی بھی ہم ملتی جلتی قوم ہیں، کیوں نہیں بیٹھ کے ہم بات کر سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ایٹیٹیوڈ چینج کرنا، ہم اس وقت ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اگر ایک ملک جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور سمجھنے لگے دوسرے سے تو پھر اس کی وجہ سے خرابی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک دوسرے کی میوچل ریسپیکٹ بلٹ ان کرنی بڑی ضروری ہے، اور وہ کلچرلی بھی ہو سکتی ہے، وہ وہاں پہ ایک دوسرے کو مل جل کے بھی ہو سکتی ہے، اور بات چیت سے جیسے اپنے آپ نے کہا ویسے بھی ہو سکتی ہے.
تو ہم کچھ ذرا سا وقفہ لیتے ہیں ایک پرومو کے لیے اور پھر آپ تینوں کے پاس واپس آتے ہیں.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu. تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز.
اچھا ڈاکٹر کمل مترا، آپ نے بھی یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں. اچھا میں یہ بھی کہوں گی آپ سب سے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیں بیچ میں تو آپ سب ایک دوسرے کو سن بھی سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر چنائز آپ نہیں، ڈاکٹر ابھی مجھے سادیہ نے بتایا کہ ہمارا ٹیلیفون ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو سمر مبارک مند صاحب، میں آپ سے ہی پوچھوں گی یہاں پہ کس وقت جو پراکسی وارز لڑی جا رہی ہیں خاص طور سے مشرق وسطی میں اور ایک حد تک جنوبی ایشیا میں جو حملے ہوتے ہیں، یعنی یہ تو نہیں کہ باقاعدہ جنگ ہے مشرق وسطی کی طرح، لیکن یہ کہ ایک پراکسی وار ہے جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ اسٹیٹ سے تعلق نہیں رکھتے، تو ان پراکسی وارز کو روکنے میں نیوکلیئر ہتھیاروں کا کوئی کردار ہو سکتا ہے دونوں طرح سے، یا وہ ان کے ہاتھ آ جائیں ان دہشت گردوں کے، اور یا وہ ان کو روک سکیں ملکوں کو. ڈاکٹر سمر مبارک
مند، جو ویپنز بنائے اور ڈیمونسٹریٹ کیے اور ٹیسٹ کیے، اس کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تشکیل دیا. کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنانے سے پہلے جن لوگوں نے یہ سسٹم جو بنا رہے تھے وہ امریکہ میں بھی گئے، وہ یورپ میں بھی گئے، وہ چائنا بھی گئے، ایشیا بھی گئے، سب جگہ گئے، اور ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کے جو بہترین ان کے جو اسپیکٹس تھے وہ وہاں سے لے کر آئے اور اس سسٹم میں وہ بلٹ ان کیا. اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ یہ سسٹم بلٹ ان ہوا 1995-94 سے، آج اس کو 24 سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا کوئی فسائل مٹیریل 1 گرام بھی کبھی پلفر نہیں ہوا، کوئی ویپن، ہم نے 15 سال ٹیررزم کی جنگ جھیلی ہے پاکستان نے، اس دوران 15 سال میں ہمارا کوئی نیوکلیئر ویپن تو چھوڑے، ہمارا کوئی کنونشنل ویپن بھی دائیں بائیں نہیں ہوا. اور یہ وجہ ہوتی ہے اچھے کمانڈ کنٹرول سسٹم کو بنانے کی، یہ ایک ریزن ہوتا ہے کہ آپ کے ویپن جو ہے وہ سیف رہیں. اب جس وقت انٹرنیشنل اداروں نے یہ دیکھا اور انہوں نے اس کو نوٹ کیا، تو انٹرنیشنل اٹامک ایشن ایجنسی جو کہ ورلڈ کی ایسی باڈی ہے جو نیوکلیئر ویپنز کو دیکھتی ہے، انہوں نے پاکستان کو کہا کہ آپ جو نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس ہیں ان کے لیے اسلام آباد میں ایک ورک شاپ ٹریننگ اسکول رن کریں 2-3 ہفتے کا، 2 ہفتے کا تھا ان کے آفیسز کے انڈر، IAEA کے انڈر، جس میں آپ ٹریننگ دیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کی سارے نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس کو، بیکاز آپ کا لیٹسٹ ویپن کنٹرول سسٹم ہے اور اس میں ساری چیزیں، ہر ملک کی بہتر چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈالی گئی ہیں.
اور یہ ڈیمونسٹریٹ ہوا ہے آن دا گراؤنڈ ایز اے ریئلٹی کہ ٹیررزم کے فیس پہ پھر بھی یہ اس میں کوئی دراڑ نہیں پڑی. تو یہ تو آپ بہت جو بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات ہے, اور اس کے نیوکلیئر ویپن بنانا تو شاید بنا سکتے ہیں اور بھی ممالک, لیکن اس کو سیفلی رکھنا بہت ضروری ہے اور مشکل کام بھی ہے. تو یہ تو چیز بڑی مستند طور پہ یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے انڈیا میں بھی ہوئی ہوگی ضرور, تو تبھی تو وہاں پہ بھی ویپنز کنٹرول میں ان کے ہیں, اور یہ ہی ذمہ دار اسٹیٹس کو کرنا چاہیے ڈیمونسٹریٹ کہ وہ ان کے ویپن سیف ہیں.
میں جو سوال پوچھی تھی ڈاکٹر کمل مترا سے جب فون ڈسکنیکٹ ہو گیا, وہ یہ سوال تھا کہ یہ ساری گفتگو سنی تو میں پہلے تو ظاہر ہے کہ صرف ایک سیاسیات کے ماہر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک پیس ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے میں چاہوں گی کہ آپ پوچھیں وہ سوال, وہ سب سے بڑی تشویش جو آپ کے ذہن میں آتی ہے ان ہتھیاروں کی وجہ سے یا ان کے پھیلاؤ کی وجہ سے.
وہ سوال یہ ہے کہ اگر دو ممالک ہوں جن کے درمیان کنونشنل فورسز کا بیلنس نہ ہو, ایک بہت زیادہ کنونشنل فورسز کے حساب سے اسٹرانگ ہو, اس کے پاس لیٹسٹ فائٹر ایئر کرافٹ ہوں, وسائل ہوں, آرمرڈ ڈویژنز ہوں, سب ٹینکس ہو, سب کچھ ہو, دوسرا ملک چھوٹا ہو اس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں, تو کس طرح سے ان کے درمیان عزت کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے, پیس انسٹیبلٹی برقرار رہ سکتی ہے, ہاؤ کین دیٹ ہیپن؟ وداؤٹ اے بیلنس آف پاور یہ ہمارے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے جب تک یہ بیلنس آف پاور نہ ہو تو یہ یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ چھوٹا ملک جائے وہ دوسرے ملک کا کلائنٹ اسٹیٹ بن جائے, ان کی فورن پالیسی کے مطابق چلے, ان کی اکنامک پالیسی ان سے لے کے چلے, ڈیفینس پالیسی ان کے مطابق چلے. چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بہت سی ہیں برے صغیر میں, وہ سب بےچارے ہیں جس طرح بھی رہے, لیکن اٹ از ناٹ پاسبل کہ دو بڑے ممالک ہیں ان کے درمیان بیلنس آف پاور نہ ہو تو وہاں پہ پیس ہو. تو یہ اس کا مجھے کوئی بتایا کہ نیوکلیئر ویپنز کے غیر موجودگی میں اور کنونشنل بیلنس آف پاور کے ان بیلنس ہونے کی موجودگی میں پیس کیسے ریسٹور ہو سکتی ہے.
جی ڈاکٹر مترا آپ نے کچھ کہنا شروع کیا تھا. جی اب میرا خیال یہ کس کا فون سادیا ڈاکٹر مترا ہے ہمارے ساتھ یا ان کا فون ڈسکنیکٹ؟
میں بول رہا ہوں.
جی 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 آپ پلیز جاری رکھیں. جی
ہاں بات یہ ہے کہ کیوبن میزائل کرائسس کے بعد جو گریٹ پاور سے وہ سیٹلائٹس اسپیس میں ڈالنے لگے اور یہ کافی امپروو ہوا ٹیکنالوجی اس کے بعد, تو یعنی روس ہو یا چائنا ہو, چائنا اتنا زیادہ نہیں کچھ ہے, اور یوروپین سیٹلائٹس امریکن یہ سب اوپر سے دیکھتے ہیں کہ کیا چینجز ہو رہے ہیں کسی دیش میں.
جی
تب کیا کچھ تبدیل ہو رہا ہے ویپنز کو لے کے, تو یہ مانیٹرنگ سے کافی فرق پڑا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیمیکل ویپنز بھی ہو یا گیس ہو, اس پہ اب ویپنز کنونشن ہے جو اس کے سخت خلاف ہے, اور جو کوئی اس میں شامل ہو اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے وہ جو خطرے تھے وہ کافی حد تک کنٹرول میں آئے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ دور سے بھی کوئی دیش دیکھ سکتا ہے کہ اچھا کیا موومنٹس ہو رہے ہیں, کیا ہو رہے ہیں, کیا نہیں ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ٹیکنالوجیز ہیں وہ بھی امیڈیٹلی شوٹ کر لیتے ہیں کہ جی یہاں اس ہو رہا ہے, یہاں ٹرکس گھوم رہے ہیں, یہاں میزائل سائلوز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اتنا خطرہ اب نہیں ہے جو 1960s اور 1970s میں تھا, بٹ پھر بھی یدی کوئی نیوکلیئر میزائل رکھے ان کو بعد میں جوڑ کے پھینکے, وہ تو اب وار کرائم کی طرح ہو گیا. تو دنیا اور سیف ہو گئی ہے, مگر اس کے بعد یدی کچھ نئے ویپنز آ جائے تو اس کو بھی پھر قابو میں لانا ہوگا اور سیف کرنا ہوگا. تو یہ سچویشن پہلے سے کافی الگ ہے.
جی
اور اب تو کیا ہوتا ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ فالس میسیجز بھیج دیں, فالس الارمز کریں اس طرح سے, مگر وہ اتنے بڑے اور خطرناک ویپنز نہیں ہیں, اور اس سے کافی سیفٹی ہو گیا دنیا میں. जो झगड़े होते हैं, जो वॉर्स होते हैं, बैटल्स होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में, वो अभी उस तरह से खतरनाक नहीं है जैसे 15-20 साल पहले होते थे।
अच्छा, तो डॉक्टर अब्दुल हमीद नैयर साहब अब हमारे साथ शामिल हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपसे माजरा, बड़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे, किसी वजह से नंबर नहीं मिला। आपका तारुफ मैं करा चुकी हूँ, यानी पाकिस्तानी फिजिस्ट हैं और न्यूक्लियर एक्टिविस्ट हैं, ये भी इनका भी एक पीस इनिशिएटिव है। तो बाकी जो लोग हमारे साथ इस वक्त हैं उनमें डॉक्टर समर मुबारकमंद हैं, आप अभी गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर कमाल मित्रा चुनाई की, और प्रोफेसर हसन अस्करी रिजवी साहब। मैं आपसे अब ये पूछूंगी, इस पे तो काफ़ी बात हुई न्यूक्लियर हथियारों पे, लेकिन एक पीस एक्टिविस्ट की हैसियत से आप क्या ये जो डेटरेंस का फैक्टर है इसको काबिले जवाब समझते हैं कि उसकी वजह से जौहरी हथियार होने चाहिए, और अगर होने चाहिए तो फिर दुनिया में जो कुछ मुल्क हैं जिनको ये हासिल नहीं है मुआहदे होने की वजह से, क्या वो बना सकें, तो ये उनके साथ ज्यादती है या ये फेयर है ये बात?
शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया, मेरे दोस्त यहाँ सब बचे हैं, तमाम तीनों हजरात, ये सब तीनों को मेरा सलाम। मैं बस इतना कहूंगा कि न्यूक्लियर हथियारों की जो डिटेरेंस है जिसकी वजह से वो समझते हैं कि जंग नहीं होगी, ये बहुत ही डेलिकेट होती है डिटेरेंस, कोई इतनी स्टेबल नहीं होती, और इसके अंदर बड़े क्राइसिस होते हैं। जो हमारी तारीख दुनिया की है न्यूक्लियर हथियारों की, उसमें ये बात कई दफा सामने आ चुकी है कि किस तरीके से ये जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है उसकी वजह से लोगों के अंदर ये अर्ज पैदा हो जाती है कि जो दुश्मनियां हैं वो निकाले किसी और लेवल के ऊपर, लिहाजा प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं, दूसरी जगहों पर लड़ाइयां होती हैं, और जगहों पर लड़ाइयां शुरू करवाई जाती हैं, उन जगहों को डिस्टेबलाइज किया जाता है ताकि आप अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाएं वगैरह। तो ये पहले भी होता रहा और इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान इसी तरीके की एक छोटे पैमाने की वही तारीख दोहराई जा रही है कि जहाँ पे हम न्यूक्लियर हथियारों की वजह से इतने कॉन्फिडेंट हैं कि बड़े पैमाने पर हमारे दरमियान लड़ाई नहीं होगी, लिहाजा हम छोटे पैमाने पर एक दूसरे को कचोके देते रहें, लड़ाइयाँ करते रहें, कमजोर करते रहें, लिहाजा इसकी वजह से ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी न किसी का सबर का पैमाना लबरेज हो जाता है, फिर वो बहुत उसके ऊपर परेशान होकर उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने की कोशिश करना शुरू कर देता है जिसके आगे तबाही ही तबाही। वो चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे पाकिस्तान में कई दफ़ा नज़र आई, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान तारीख में जब वाकया हुआ पार्लियामेंट का, तो हिंदुस्तान ने तमाम फौजें साहिल इलाके सरहद पर लगा दी, पाकिस्तान ने उसके जवाब में अपनी फौजें लगा दी, 14 महीने तक वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे और तमाम दुनिया परेशान रही कि लड़ाई शुरू हो गई तो फिर आगे परेशानी होगी, फिर हिंदुस्तान ने इसका हल कुछ और निकाला, पाकिस्तान ने इसका जवाबी हल निकाला, और फिर ये करते रहे अब तक करते चले आ रहे हैं। और पाकिस्तान ने जो मेरी तरफ से अपनी हुकूमत के खिलाफ ये जो शिकायत है वो ये है कि पाकिस्तान जो अपने मसाइल का हल इसमें देखता है प्रॉक्सी वॉर्स में, वो बहुत गलत है, क्योंकि न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे प्रॉक्सी वॉर्स करते रहना उस न्यूक्लियर अम्ब्रेला को भी बहुत डिस्टेबलाइज कर देता है। ये वो सूरत हाल है जिससे इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो चार हैं। तो हिंदुस्तान बहुत बेजार है कि पाकिस्तान मुसलसल ऐसे लोगों को अपने पास पनाह दिए कि जो उसके यहाँ हरकतें कर रहे हैं और उसको उसके यहाँ मिलिट्री एक्शन ऐसे कर रहे हैं कि जो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और पाकिस्तान ये समझता है कि हम हिंदुस्तान से कहते हैं कि आओ बैठो बात करो, बात करने को तैयार तुम नहीं होते, बहाने बनाते हो, तो चलो हम इस तरीके से तुम्हें बात करने पर मजबूर करेंगे। ये सब बातें ऐसी हैं कि जिसमें हम सब की जाने عذاب لگی ہوئی ہے اس کے اوپر خطرے سے دو چار ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر نیوکلیئر امبریلا اور نیوکلیئر ڈیٹرنس پاکستان ہندوستان کے معاملے میں بہت خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے.
یعنی اس میں جو توازن ہے وہ بہت نازک سا ہے. تو میں اب چاہوں گی کہ تھوڑی سی ہم بات اس پہ بھی کریں کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا دیگر جو استعمال ہے, لیکن ہمارے عسکری صاحب ماہر ہیں تاریخ کے. میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کچھ واقعات تاریخ سے جنگ عظیم دوم کے بعد سے جب دنیا پہنچ گئی کسی نیوکلیئر جنگ کے کنارے پر, وہ کون ہے ایسے کوئی واقعات؟
دیکھیے اس میں دو تین ہی سچویشن ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو ابھی کیوبن مسل کرائسس کا تذکرہ ہوا ہے
جی.
وہ ایک سچویشن تھی جب روس اور سوویت یونین اور امریکہ اس طرف جا رہے تھے, آخری سٹیج سے پہلے معاملے جو ہیں وہ رک گئے, وہ دانش مندی ہوئی اور معاملہ سنبھل گیا. اس کے علاوہ جو اس میں جو خطرہ جو عام طور پہ جو ہوا ہے وہ زیادہ تر معاملات ہوئے ہیں کہ آپ مس کیلکولیشن کرتے ہیں یا مس ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ میزائل دوسری سائڈ سے فائر ہو گیا ہے
جی.
اور وہ کیا نیوکلیئر میزائل ہے یا کنونشنل ویپن کو لے کے چل رہا ہے. روس یا سوویت یونین اور امریکہ کا سلسلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم مارجن ہے کیونکہ ڈسٹینس ہے
جی.
اور جب انڈیا پاکستان کی صورتحال میں کیونکہ ڈسٹینس نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ مس ریڈنگ اور مس کیلکولیشن کے جو رسک ہوتے ہیں وہ زیادہ ہیں. دیکھیں آئیڈیل سچویشن تو جو روس اور امریکہ میں یہ سچویشنز ہوئی ہیں کہ سگنلز پہلے ان کو یہ ملے کہ میزائل چل پڑا ہے روس سے, لیکن فوری طور پہ جو انہوں نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں اس سے چیک کیا, دوسری سائڈ سے بات کی تو پتہ لگا کہ یہ میزائل نہیں فائر ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے. تو اس کے پرابلم ہمارے ہاں بھی رہتے ہیں, ہمارے ہاں زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈسٹینس کم ہے. لیکن یہ ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ نیوکلیئر ویپن نہ ہو بلکہ جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں اور قسم کے کوئی بھی ان میں سے نہ ہو. لیکن اب پرابلم آپ کی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ہے موجود ان کو مینیج کرنا جو ہے وہ ایک چیلنج ہوتا ہے. اور انڈیا پاکستان میں انسٹیبلٹی کے فیکٹرز ہیں, چاہے وہ انڈیا کی طرف سے ہیں چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہیں. تو اس میں صرف یہ ہے کہ نہ صرف انڈیا پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اب ان کا پریشر آتا ہے کہ معاملوں کو ٹھنڈا جو ہے وہ رکھا جائے. اور بہتر تو انڈیا پاکستان کے لیے یہ ہے بجائے اس کے کہ یہ ایک لو لیول کی جنگ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں, ان کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ معاملات کو گفت و شنید سے طے کریں اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کا پرنسپل جو ہے وہ فالو کریں, تب نیوکلیئر ویپن ہونے کے باوجود خطرے نہیں ہوتے. اور نیوکلیئر ویپن میں دیکھیے ڈیٹرنس کے لیے جو ایک اہم چیز جس کا یہاں تذکرہ بہت ضروری ہے ایکسیڈنٹل اور ان آتھورائزڈ یوز روکنے کے لیے, کہ ڈیٹرنس بن ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے پاس افیکٹو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نہ ہو, جو دونوں ملکوں کے پاس ہے. انڈیا کے پاس بھی افیکٹو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اور پاکستان کے پاس بھی ایک افیکٹو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ موجود ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ اچھی سچویشن تو یہ ہے کہ یہ نہ ہو ویپن, لیکن یہ ہے کہ جب ہیں تو ان کو مینیج کرنا چاہیے تاکہ یہ کوئی ان کے استعمال کا سوچے بھی نہ. استعمال تو بہت بڑی بات ہے, استعمال کا سوچے بھی نہ, کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک اور ڈسٹرکٹیو ویپن ہوتا ہے.
تو ڈاکٹر سمر مبارک مند, یہ جیسے ابھی بات کی عسکری صاحب نے, یہ ایک ہم جیسے عام لوگوں کے لیے جو کہ بہت واقف نہیں ہے نیوکلیئر ہتھیاروں سے, ہمیں صرف فلموں کے ذریعے یا یہ کہ تاریخ پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ تباہی کتنی بڑی ہو سکتی تھی اور جو 40s میں تباہی ہوئی اس کے مقابلے میں آج کے ہتھیاروں سے کتنی بڑی تباہی ہو سکتی ہے. تو انڈیا اور پاکستان کے ریفرنس سے اگر بات کریں ہم, اور میں کہتی ہوں کہ میں آپ سے کہوں گی کہ فرض کریے ایک اے ہے ایک ملک اور دوسرا بی ہے, کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کس ملک نے حملہ کیا, لیکن اگر اے حملہ کرتا ہے بی پر نیوکلیئر, اور جیسا کہ عسکری صاحب نے کہا کہ فاصلہ بہت کم ہے, تو کیا ریسپانس ٹائم کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا انٹرسیپٹ کرنے کا نظام ہے ان دونوں کے پاس میزائل سے دفاع کا؟
دیکھیے آپ کو اب ڈسکشن آپ کی ٹیکنیکل دائرے میں چلی گئی ہے.
جی ہاں, میرے لیے بڑا مشکل ہے پوچھنا ویسے
کہ کیونکہ ہمارے فاصلے بہت کم ہیں اور فلائٹ ٹائمز بھی بہت کم ہیں, تو
اس میں مسائل انٹرسپٹ نہیں ہو سکتی.
اچھا,
یہاں تک کہ آپ پاکستان سے لے کے اور جو انڈیا کا سب سے دور بیس ہے وہ ویلر آئیلینڈ پہ ہے, انڈمان آئیلینڈ کی چین میں, بے آف بنگال میں, وہاں تک وہ فلائٹ ٹائم جو ہے صرف 18-19 منٹ ہے. تو 18-19 منٹ میں ایک اینٹی مسائل سسٹم آپ کی ان کمنگ مسائل کو ٹریک نہیں کر سکتا افیکٹولی اور اس کو انٹرسپٹ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ امریکہ اور رشیا کا سیناریو اور تھا
جی.
وہاں پہ فلائٹ ٹائم جو تھے وہ 45-50 منٹ تھے. یہاں پہ آپ سمجھ لیجیے دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو پوائنٹ بلینک رینج پہ شوٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو یہاں پر یہ سیناریو ہے. لیکن جو بات کر رہے ہیں پروفیسر صاحب نے بات کی اور بات کی, یہ ٹھیک ہے, ان کے اندیشے ٹھیک ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے, لیکن ہو تو سب کچھ سکتا ہے. آپ انسان میں کرسی سے گر کے بھی مار سکتا ہے. یہ جو اندیشے جو ہیں وہ اپنی جگہ درست ہیں, لیکن جو لوگ ویپنز بناتے ہیں وہ ویپنز بنانا ہی ایک بہت انٹریکیٹ اور بہت کمپلیکس ٹیکنالوجی ہے اور اس کے اندر سے سیفٹی جو بلڈ کرتے ہیں لازمن, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ وہ اس سے بغیر سیفٹی کے ویپن کو بلڈ کیا جائے. ان ویپن میں سیفٹی بلٹ ان ہوتی ہیں اور یہ جو سیناریو ہے کہ ادھر سے چلی تو ادھر چلے گی مسائل اور وہاں سے فائر ادھر چلے گی, اب تک میرا خیال ہے انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ میں دونوں طرف سے مجبوری طور پہ تقریباً 500-600 مسائل ٹیسٹ ہو چکے ہیں. اور ابھی کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ حالانکہ ابتدائی ڈیولپمنٹ اسٹیج میں بھی مسائل کی ایکوریسی بڑی خطرناک خراب ہوتی ہے کہ کوئی مسائل پاکستان میں وہاں کی آ گئی اور یا یہاں کی مسائل انڈین ایئر اسپیس میں چلے گی, تو یہ چیز نہیں ہے. اور 25 سال ہو گئے اس بات کو. تو یہ اندیشوں کو چھوڑیں, آپ صرف اب بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے اسٹیبلٹی کو دیکھنا ہے تو ایٹیچیوڈ کو دیکھنا ہے, ایک دوسرے کے لیے میوچل ریسپیکٹ کو دیکھنا ہے, ایک دوسرے کے پرابلم جو ہے جو پرانے فیسٹرنگ پرابلم یا کشمیر کا مسئلے کے اوپر اب سارا یہ چھیڑ خانی ہو گیا, ابھی جو اس طرح کی چیزوں کو ریزالو کرنا چاہیے. تو اس طرح کے جو پرانے مسائل ہیں ان کو اگر آپ حل کر لیں گے تو آپ کو بڑے صغیر میں مکمل سکون مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے یہ اس طرف جانا چاہیے کہ کس طرح سے یہ بات چیت کر کے مسئلے کو حل کرنا ہے. یہ نہیں کرنا سوچنا چاہیے کہ میرے پاس 4 ویپن ہے تو تم 6 بنا رہے ہو, میرے پاس 6 ہیں تو میں 10 بنا رہا ہوں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک وار جو ہے نیوکلیئر وار کا ریس, ویپنس ریس یا کنونشنل ویپنس ریس, یہ دیکھیں کہ کنونشنل ڈیلیئنس بھائی کوڈ اسٹار ڈاکٹر میں تو ادھر سے ٹیکٹیکل ویپنس بن گئے نیوکلیئر, تو وہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ ختم ہونی چاہیے. لوگوں کو ترقی کا ملک میں پیسفلی رہ کے موقع ملے اور وہ پولیٹیکل لیڈرس کو ان کو فراہم کرنا چاہیے.
اچھا, بہت پرانی بات نہیں ہے لیکن سیلابوں کی وجہ سے جاپان میں ایک نیوکلیئر پلانٹ تباہ ہو گیا تھا. جاپان وہ ملک ہے جو نیوکلیئر ہتھیاروں کے ظاہر ہے سب سے بڑا وکٹم ہے, تو وہ بہت ہی خلاف ہے, لیکن بڑی تباہی اس کی وجہ سے. تو ڈاکٹر نیئر, آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر کیا اس طرح کی کوئی چیز اس طرح کی نیوکلیئر سائٹ میں جو ہتھیاروں کا سائٹ ہے وہاں پہ بھی ممکن ہے کہ ایسا کوئی لیکیج ہو جائے یا ایسا ممکن نہیں ہے؟
یہ ایک بہت بڑی تباہی تھی. اصل میں بات جو ہے وہ یہ کہ جو نیوکلیئر ری ایکٹرز ہوتے ہیں
جی,
ان کے اندر نیوکلیئر مٹیریل بہت بڑی مقدار میں ہوتا ہے, بہت سینکڑوں ٹنوں کے حساب سے ہوتا ہے وہ, اور ٹنوں کے حساب میں ہوتا ہے وہ, تو اس وجہ سے اس کو وہاں پہ اگر کوئی حادثہ ہو اور اس میں سے وہ مواد باہر نکل جائے جو کہ اس میں تباہ تابکاری بھی اور جگہ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ پھیلنے والی تابکاری بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے یوکرین کے چرنوبل ری ایکٹر سے ہوا تھا کہ اس میں سے تابکاری نکلی تو تقریباً پورے یورپ میں پھیل گئی. جو نیوکلیئر ری ایکٹر نیوکلیئر ویپنس کے لیے بنانے والے جو ادارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو فیکٹریاں ہیں وہاں پہ اتنی بڑی مقدار میں مواد نہیں ہوتا, اور اس کے بعد وہاں پہ ویسے حادثات جیسے کہ ری ایکٹر سے ہوتے ویسے نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے آخر میں جا کر, ہیلو, آپ کا آواز آ رہی ہے؟
بالکل, بہت اچھی, بہت صاف. جی
جی جی جی, تو اس کی وجہ سے وہاں پہ جو اگر کبھی حادثہ ہو بھی تو بہت بڑی مقدار میں نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ پاکستان میں خوشاب نام کی ایک جگہ ہے, وہاں پہ پاکستان کے 4 ری ایکٹر لگے ہوئے ہیں جو جو پلوٹونیم پیدا کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کے تمام کے اندر اگر فرض کیا ہے ایک دم ساری جگہوں پہ, یہ بہت ہی کم اس کی کیپیبلٹی ہے, ایک دم ہر جگہ کے ریئیکٹر کی کور جو ہے وہ پھٹ جائے, جیسے کہ چرنوبل میں یا فکوشیما میں ہوئی وہاں سے, تو اس کے باوجود بھی وہاں پہ اتنا مواد باہر نہیں نکلے گا جتنا کہ کسی پاور ریئیکٹر سے ہوتا ہے. لیکن پاور ریئیکٹر سے جو آبادیوں کو متاثر کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ بہت اچھے طریقے سے اس کے تجربات ہو چکے ہیں, دنیا میں اسے حوالے ہو چکے ہیں, حادثات ہو چکے ہیں, لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے کیا کرنا چاہیے. اگر ہم نیوکلیئر پاور کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں بھی ان تمام احتیاطوں کا خیال کرنا چاہیے جو ان کے ساتھ لازم ہوتے ہیں.
تو یہاں میرا مقصد الزام لگانا نہیں ہے, لیکن حسن عسکری رضوی صاحب آپ سے ہی پوچھوں گی, آپ حکومت میں بھی آئے, ہسٹورین ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, دفاعی امور کے ماہر ہیں, تو یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو کمان اور کنٹرول کی ذمہ داری ہے وہ زیادہ کس پہ عائد ہوتی ہے, سویلین جو حکومت ہے اس پہ یا فوج پہ, کس کی؟ ہمیں تو فلموں میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بٹن ہے اور صدر تیار بیٹھا ہے اس کو دبانے کے لیے, یا تو امریکہ کا ہے یا روس کا, تو دراصل کس پہ ہے ذمہ داری ہے؟
دیکھیے فلموں پہ نہ جائیے, کیونکہ فلموں میں ایسی فلمیں بنی ہوئی ہیں کہ جس میں ایٹمی ریئیکٹر سے لیکیج ہوئی ہے, اس سے ایک بڑا کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوا ہے, بہت سی فلمیں بنی ہوئی ہیں. دیکھیے کمانڈ اینڈ کنٹرول جو ہوتا ہے وہ جو وہاں کسی بھی ملک کی, جیسا پاکستان کی جو ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول نیشنل اتھارٹی جو ان کی این سی اے ہے وہ اس کو مینیج کرتی ہے, جس کو پرائم منسٹر پریزائڈ کرتا ہے, اور اس ملٹری اتھارٹیز ہیں جو نیوکلیئر ویپن کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ جو ہے نیوکلیئر ویپنز کی اپنی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, پھر ملٹری کی اس میں ذمہ داری ہے, تو یہ ہمیشہ ایک جوائنٹ قسم کا مینجمنٹ ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں بھی ہے, ہندوستان کے اندر بھی ہے, جس میں پرائم منسٹر ایک بنیادی فگر کے طور پہ کام کرتا ہے, پاکستان کا بھی این سی اے جو ہے اس کو چیئر پرائم منسٹر کرتا ہے, لیکن اس میں جو نیوکلیئر ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں اور جو ملٹری کمانڈ ہے وہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے.
اچھا ڈاکٹر سمرگن, میں سمر مبارک بن صاحب, میں پوچھوں گی یہاں پہ آپ سے کہ دو ملکوں کا بار بار نام آتا ہے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے حوالے سے, شمالی کوریا اور ایران, تو اس میں یہ بھی بیچ میں جب معاہدہ ایران کے معاہدے میں کہ اس کے جو تھے مواد وہ سارا جو استعمال ہو سکتا تھا جوہری ہتھیاروں کی تیاری میں اسے ختم کر دیا گیا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی نگرانی میں, کیا یہ ممکن ہے ویسے قطعی طور پر کسی کی ہتھیاروں کی تیاری کی صلاحیت کو ختم کر دینا کسی ملک کی, اور پھر اس کی نگرانی رکھنا 100% کہ وہاں ہتھیار تیار نہیں ہو رہے؟
دیکھیں جب سوورن سٹیٹس ہوتی ہیں تو ان کے اندر آپ اندر کس حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں کوئی ان کے ہتھیاروں کی تیاری کو, وہ بڑا محدود ہوتا ہے. یہ تو بہت سارے ان کے پاس آپشنز ہوتے ہیں کہ وہ انسپیکشن کرنے کے لیے اگر باہر سے کوئی لوگ آئیں تو ان کو کچھ اور دکھا دیں, اور اصل جو ہے ان کی پروڈکشن فیسلٹیز وہ کہیں اور ڈپلیکیٹ بنائی ہوں انہوں نے. تو یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ نظام اس طرح کا چل سکتا ہے. یہ تو جتنی مرضی مانیٹرنگ کر لیں, اگر دیکھیں اگر ایران کے پاس کیپبلٹیز ہوتی نیوکلیئر ویپن بنانے کی تو آج تک وہاں نیوکلیئر ٹیسٹ ہو چکا ہوتا, اور یہ کافی ان کو اس وقفہ مل چکا ہے اس لحاظ سے کہ وہ اسے ڈیمونسٹریٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ اب سینکشن بھی لگیں گے, اگر کیا لانا چاہے پیسے کی تو وہ تو کر سکتے تھے, لیکن وہاں پہ کیپبلٹی نہیں ہوگی. نارتھ کوریا میں کیپبلٹی تھی تو انہوں نے کر دی ہے. اب یہ آپ کہنا کہ کوئی اس کو مانیٹر کر کے اس پروگرام کو روک دے, یہ میرا خیال ممکن نہیں ہے.
نہیں یعنی اگر وہ تیار ہو جائے روکنے بھی نہیں, اگر یہ معاہدہ ہو کہ ہم نہیں بنائیں گے, لیکن کیا اس چیز کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کلی طور پہ؟
دیکھیے یہی تو میں ایمفسائز کر رہا ہوں کہ باہر سے مانیٹر کوئی اور ملک اس کو مانیٹر نہیں کر سکتا, ایک سوورن سٹیٹ ہے وہ نہیں کر سکتے.
اچھا تو پھر اس سارے
دیکھیں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے, جب نیوکلیئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایگریمنٹ ہو رہا تیار ہو رہا تھا انڈیا کے اور امریکہ کے درمیان, تو امریکہ نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہمیں انٹروسو انسپیکشن کی اجازت دی جائے,
ہم جا کے پہلے دیکھیں کہ اس وقت ٹائم ٹی زیرو پہ مسائل کتنا فسائل مٹیریل انڈیا کے پاس ہے, اور ہر سال ہم دیکھیں کہ اور اس میں وہ بڑھ تو نہیں رہا, اور کون سے ٹائپ کا مٹیریل بڑھ رہا ہے, اور وہ ویپنز میں کہیں استعمال ہو کے ڈائیورٹ تو نہیں ہو رہا. یہ ساری انسپیکشن جو ایکسکلوسیو انسپیکشن کلاوز تھیں وہ انڈیا نے نہیں مانی تھی اور امپلیمنٹ وہ نہیں ہو سکے. تو اس لیے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, یا آپ بڑے جو انڈیپینڈنٹ ممالک ہیں ان کے درمیان یہ چیز پاسبل نہیں ہوتا, یہاں پہ آ کے بات اڑ جاتی ہے. یہ تو وہ کبھی تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس بھی ویپن ہے, میرے پاس بھی ویپن ہے, اب ہم پیسفل ہی رہیں گے, اب ڈیٹرنس وہ مجھے مارے گا تو میں اس کو مار دوں گا. تو یہی دنیا میں ابھی تک یہی ڈیمونسٹریٹ ہوا ہے. جب جاپان کے پاس کچھ نہیں تھا تو امریکہ نے اس کو ویپن مار دیے تھے, جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہمارے نیبر نے ہمارا ملک دو لخت کر دیا, توڑ دیا, ہم کیا کر سکتے تھے. تو یہ جو بیلنس آف پاور, دس از ویری امپورٹنٹ, چاہے آپ نیوکلیئر پاور بیلنس کر لیں چاہے کنوینشنل فورسز کی پاور کو بیلنس کر لیں.
تو جی میں صرف, ہمارے پاس ایک ایک منٹ آپ تینوں کے لیے ہے, تو پہلے عسکری رضوی صاحب آپ کچھ کہیے کہ اس وقت دنیا کے مستقبل کے لیے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے, یعنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی اور ہتھیار بھی, تو خطرہ زیادہ ہے یا اس کے فائدے زیادہ ہیں ٹیکنالوجی کے؟
دیکھیے خطرہ تو جتنے بھی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں نیوکلیئر کے علاوہ دوسرے بھی, خطرہ تو ان کا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مینجمنٹ سسٹم بھی کافی حد تک مؤثر بنا لیے گئے ہیں, تو اس لیے اس کو روکنے کے لیے امکانات ہوتے ہیں کہ ایسی صورت نہ ہو کہ اس ویپن کو آپ استعمال کریں. لیکن نیوکلیئر ویپن سے جنگ تو رک سکتی ہے, لیکن جو علاقے میں انسٹیبلٹی پیدا کی جا سکتی ہے, اور آج کل کے زمانے میں جس طرح آپ دوسرے ملک میں انسٹیبلٹی کریٹ کر سکتے ہیں, وہ خطرات جو ہیں نیوکلیئر ویپنز کے باوجود بھی قائم رہتے ہیں.
میں ڈاکٹر عبدالحمید نیئر صاحب آپ سے بھی یہ سوال پوچھوں گی.
میرا خیال یہ ہے کہ نیوکلیئر ویپنز جب تک اس دنیا میں موجود ہیں, ہتھیار رکھنے والے ممالک کی ایمبیشنز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں, ان کا ذہن بڑھتا چلا جاتا ہے, اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے دباؤ میں آتے چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے نیوکلیئر ہتھیاروں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اب تو یونائٹیڈ نیشنز نے پروہیبیشن آف نیوکلیئر ویپنز کا معاہدہ بنا لیا ہے, اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے بہت سے ممالک کے دستخط کر دیے. جو جن ممالک کے پاس ہتھیار ہیں اور جو ممالک جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں لیکن ان ہتھیاروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جنہیں امبریلا اسٹیٹ کہتے ہیں, وہ اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی موجودگی سے ناجائز فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. اس سے اچھا یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جیسے کہ وہاں پہ ہوا ہے, یہ معاہدہ مکمل طور پہ سب لوگ منظور کر لیں, سب دستخط کر لیں, سب ریٹیفائی کر لیں.
شکریہ بہت بہت جی ڈاکٹر سمر مبارکباد. آپ حرف آخر آپ سے ڈاکٹر سمر جی آپ جی
سوال
یہ تھا کہ دنیا کے مستقبل کے لیے اس وقت جوہری ہتھیار جو ایک نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے وہ فائدہ مند ہے یا اس کے خطرات جو ہیں زیادہ ہیں اس تناسب میں؟
یہ تو آپ کی بات بڑی سوال بڑا سمپل سا ہے, آپ کے دنیا میں نہ ہو تو سب سے اچھی بات ہے, بالکل ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ ایک آئیڈیا جو سناریو ہے, یہ آپ کو پتا ہے کہ دو جب سب سے بڑی باتیں ہیں ان کے درمیان سارے اگریمنٹ کے باوجود ویپن ختم نہیں ہوئے اور اب دوبارہ ریوائول شروع ہو گیا ہے, تو یہ تو اگر ہو جائے اس طرح بہت اچھی بات ہے, یہ تو بالکل ہونا چاہیے, میں تو یہی کہوں گا.
بہت شکریہ آپ تینوں کا. ڈاکٹر کمل مترا چنائے صاحب کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, مل نہیں سکا, تو میں شکریہ ادا کروں گی اپنے تینوں ماہرین کا جنہوں نے جوہری ہتھیاروں کے ڈیٹرنس اور ان کے حقیقی خطرے کے بارے میں بات کی. ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب, ڈاکٹر عبدالحمید نیئر صاحب, پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحبان, یہ تینوں پاکستان سے ہمارے ساتھ شامل تھے. بہت شکریہ, اور اپنے سامعین سے میں اجازت چاہوں گی اس کے ساتھ ہی. آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سعدیہ زیب رانجھا ہماری پروڈیوسر تھیں اور ہمارے انجینئر تھے پیٹر ہنڈلی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. ماحولیات کے بارے میں یورپ کے اندر تحریک جنم لے رہی ہے اور جلد ہی اس کا دائرہ امریکہ تک پھیل سکتا ہے۔ چھوٹے بچے اور کم عمر نوجوان کلاسوں سے گریز کرتے ہوئے ماحولیات کے بارے میں آگاہی اور حکومت کی جانب سے اقدام میں سستی پر احتجاج کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جبکہ ان کے نصب و لین کی توثیق کرتے ہیں مگر ان کا طریقہ کار متنازعہ ہے۔ کیا بچوں کے لیے مناسب ہے کہ سیاسی مسائل کے لیے وہ اسکولوں کا ناغہ کریں؟ اس کا پس منظر مارکس میئر گہلن نے بیان کیا ہے۔ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ کل۔
ماحولیات کے مسئلے پر اقدام سے متعلق طالب علم اسکولوں کا ناغہ کر رہے ہیں، یہ بات مہینوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے، خاص کر یورپ میں۔ مظاہرین نعرے بلند کر رہے ہیں اور موسمیات کی تبدیلی کا مسئلہ ختم ہونا چاہیے۔ ہر جمعے کو بیلجیم، جرمنی، فرانس، آسٹریا اور دوسرے ملکوں میں ہزاروں کم عمر بچے اپنے کلاس روم کو چھوڑ کر احتجاج میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کا ڈرامائی پیغام ہے، اسکول کیوں جائیں جبکہ زندہ رہنے کا کوئی جواز ہی نظر نہیں آتا اور کوئی مستقبل ہی نہیں۔ یہ تحریک 2018 کے موسم گرما میں شروع ہوئی جب صرف ایک لڑکی نے اس کا آغاز کیا۔ وہ 15 برس کی سرگرم کارکن گریٹا تھنبرگ تھی، جس کا تعلق سویڈن سے تھا۔ اس نے جمعے کے دن اسکول جانے سے انکار کر دیا اور اس کی بجائے سویڈن کے پارلیمان کے سامنے ایک پلے کارڈ کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا جس پر لکھا ہوتا، ماحولیات کے لیے اسکول کی ہڑتال۔ سوشل میڈیا نے اسے شہرت دلا دی اور رفتہ رفتہ بہت سے طلبہ اس کے ہم نوا بنتے چلے گئے۔ تھنبرگ کو ڈیواس میں عالمی اقتصادی فورم پر تقریر کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں تشویش کا مظاہرہ کریں۔ میں اس بات کی خواہش مند ہوں کہ آپ اسی خوف کو محسوس کریں جو میں ہر دن محسوس کرتی ہوں، اور پھر میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ عملی اقدام کریں۔ تھنبرگ کا ہیش ٹیگ ماحولیات کے لیے اسکول کی ہڑتال اور مستقبل کے لیے وقف جمعے کا دن کافی مقبول ہوا، اور جن سے طلبہ کو ترغیب ہوئی کہ وہ کلاس روم سے باہر نکل کر سڑکوں پر مظاہرہ کریں۔ اگر حکومتیں کچھ نہیں کریں تو یہ دنیا مزید خراب شکل اختیار کر لے گی، اس لیے کہ خطرناک طوفان آئیں گے، خشک سالی ہوگی، سیلابوں کا سامنا ہوگا اور قدرتی وسائل کے معاملے پر جنگیں ہوں گی، لہٰذا پوری دنیا میں عدم استحکام میں اضافہ ہوگا۔ ایک لڑکی نے کہا کہ میں نے آج اسکول کا ناغہ کیا۔ دیکھیے، حقیقی معنوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناغہ کیا، اس لیے کہ موسم کی تبدیلی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی خاطر 2 گھنٹے کے لیے کلاس کا ناغہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس تحریک کو جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل، برطانیہ کی لیبر پارٹی کے لیڈر جیرمی کاربائن اور یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈ جنکر کی بھی توثیق حاصل ہو گئی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ طلبہ انہیں ان دنوں کی یاد دلاتے ہیں جب وہ خود نوجوان سرگرم کارکن تھے۔ بعض لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم سکاٹ موریسن نے گزشتہ نومبر میں اس سے اختلاف کا اظہار کیا۔ بچوں کو اسکول جانا چاہیے، ہمارا یہ مطمئن نظر ہے۔ ہم اس خیال کی تائید نہیں کرتے کہ بچے اسکول نہ جائیں۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ اسکولوں میں لکھنے پڑھنے کا کام زیادہ ہو اور اسکولوں میں سیاسی اور سماجی سرگرمیاں کم ہوں۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے بھی اس بارے میں تشویش کا اظہار کیا کہ بچے پڑھنے لکھنے کا اپنا قیمتی وقت ضائع کریں۔ تاہم طالب علم گریٹا تھنبرگ نے اس کے جواب میں ٹویٹ کیا کہ سیاستدانوں نے پہلے ہی کوئی اقدام نہ کر کے 30 سال ضائع کیے ہیں۔ بعض مظاہرین نے اپنی تنقید میں تھریسا مے کو براہ راست مخاطب کیا۔ اگر لڑکیاں کچھ کرتی ہیں تو بالآخر تھریسا مے اس کا نوٹس لیں گی۔ ایک اور بچی کا کہنا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ بچے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ اتنا کر سکتے ہیں جتنا بڑے کر سکتے ہیں۔ یہ تحریک فی الوقت یورپ تک محدود ہے، لیکن دوسری جگہوں پر بھی مقامی گروپ ابھر رہے ہیں۔ سرگرم کارکنوں کو امید ہے کہ وہ 15 مارچ کو اپنا پیغام امریکہ میں عام کریں گے۔ اس دن بہت سے گروپوں نے ہڑتال کے بین الاقوامی دن کا اعلان کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔